الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 87 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں ایک کے بعد ایک پیغمبر کا اسوہ پیش کیا جا رہا ہے. پیغمبر کا اسوہ ان لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھا جا رہا ہے جو اس وقت قرآن کے مخاطب ہیں. اس پہلو سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو خاص اپنے لیے منتخب کیا، ان پر اپنی غیر معمولی عنایتیں کیں، انہوں نے کیا رویے اختیار کیے، ان کو نعمت ملی تو ان کا رویہ کیا رہا، ان پر کوئی مصیبت آئی تو ان کا رویہ کیا رہا. اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں کار فرما ہے، وہ صبر اور شکر کے امتحان کی اسکیم ہے. چنانچہ دونوں ہی پہلوؤں سے پیغمبروں کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی بہت کچھ سبق ہے. وہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت وہ ایک پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جب پیغمبر کی بعثت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے خصوصی قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں. چنانچہ ضروری ہے کہ وہ بھی ان کو سمجھیں اور ان کے لحاظ سے اس دعوت میں اپنا کردار ادا کریں. اس سے پیچھے ہم نے بہت سے پیغمبروں کی سرگزشت پڑھی. جو طریقہ اس سورہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ مختصر تبصرے کا ہے، یعنی سرگزشت تفصیل سے نہیں سنائی گئی بلکہ ضروری نکات سامنے رکھ کر اصل مضمون واضح کیا گیا ہے. اس سے پیچھے صبر کے مضمون کو لیا تھا، اور اس سے پیچھے شکر کے مضمون کو. اب پیغمبروں سے کیا چیز مطلوب ہوتی ہے، یعنی شکر اور صبر، اس میں تو سب لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے. پیغمبروں کے زمانے میں بھی یہی امتحان ہے، پیغمبروں کا زمانہ نہ ہو تب بھی یہی امتحان ہے. پوری انسانیت کو پہلے دن سے آخری دن تک اسی صبر اور شکر کے لحاظ سے پرکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے. گویا وہی بات ہے کہ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سیدنا یونس کا واقعہ کس پہلو سے سنایا گیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. ارشاد ہوا، وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا، اور مچھلی والے یونس پر بھی پیچھے کہا ہے نا کہ عنایت فرمائی، عنایت فرمائی، اسی پر عطف کیا ہے. اور مچھلی والے یونس پر بھی مدعا یہ ہے کہ اسی طرح عنایت فرمائی، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا. اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا، اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا. اس میں دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یونس کون تھے اور برہمی کا باعث کیا ہوا. میں نے اس پر کچھ تفصیلی حواشی لکھے ہیں. پہلے سوال کا جواب اس طرح دیا ہے، پرانے صحیفوں میں ان کا نام، یعنی مچھلی والا، یہاں لفظ استعمال کیا ہے، ترکیب یہ استعمال کی ہے کہ ظنون، مچھلی والا، پرانے صحیفوں میں ان کا نام یونا آیا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ پرانی زبانوں کے نام عربی زبان میں آ کر کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں. اس سے یونانی ناموں کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی پلیٹو افلاطون بن گئے، اسی طرح ارسٹوٹل ارسطو بن گئے، خود یونانی میں بھی ان کے تلفظ اس سے مختلف ہیں جو ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں. ان کا نام پرانے صحیفوں میں، یعنی جو بائبل کے مجموعے میں صحیفے شامل ہیں، اس میں ایک صحیفہ یونا بھی رہا ہے. یہ سیدنا یونس کا نام ہے. یہ عراق کے ایک قدیم شہر نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. عراق کی سرزمین انسانی تہذیب کے آغاز کی سرزمین ہے. علم کی داستان شروع کرنی ہو، تمدن کی داستان شروع کرنی ہو، قدیم تہذیبوں کا تعارف کرانا ہو، بات بہرحال عراق سے شروع ہوگی. یہی وہ قدیم ترین خطہ ہے جس میں انسانی تہذیب کا پہلا انسانی تہذیب کا پہلا بڑا ظہور ہوا ہے. اس کے شہروں میں بابل اور نینوا کو بڑی خصوصی حیثیت حاصل ہے. اسی عراق کے قدیم شہر نینوا کی طرف یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جس کی آبادی اس وقت 100,000 سے زیادہ تھی. یہ خود قرآن نے بیان کر دی ہے، یا الی 100,000 اور یزیدون. ان کو چونکہ مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے قرآن میں ان کا ذکر ایک قسم کے پیار کے ساتھ، یعنی یہ محبت کا اسلوب ہے، اور اس واقعے کی تلمیح کے لیے مچھلی والے کے لقب سے ہوا ہے. اس طرح کی کسی چیز کو علامت بنا کر نام دے دینا، یہ قدیم تہذیبوں کی بڑی روایت ہے. صحابہ کرام کے نام بھی اسی طرح ہیں. یہ جو کنیت اختیار کی جاتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات یہی پہلو ملحوظ ہوتا ہے. سیدنا علی کو کسی وقت مسجد کے صحن میں مٹی پر، خاک پر سوتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، قم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھو. تو یہ بھی گویا ایک نام رکھنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اس واقعے کی وجہ سے جگہ جگہ ان کا ذکر ذوالنون کے الفاظ سے کیا ہے، مچھلی والا. نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں. چنانچہ سورہ نون کا نام نون بھی اسی سے ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور مچھلی والے یونس پر بھی. اس لیے قرآن میں ان کا ذکر ایک قسم کے پیار کے ساتھ اور اس واقعے کی تلمیح کے لیے مچھلی والے کے لقب سے ہوا ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے ان کی سرگزشت کو جہاں سے اٹھایا، وہ ان کی برہمی کے ساتھ اپنی قوم سے ہجرت ہے. اس ذهب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، یعنی قوم کو انہوں نے چھوڑ دیا، بستی سے نکل گئے. یہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے پیغمبروں کی تاریخ میں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بار بار دیا ہے. سورہ نون میں فرمایا ہے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تم اپنی دعوت میں اور اپنی جدوجہد میں کہیں اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بیان کی ہے کہ ان کا معاملہ بڑی حد تک اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو سرفرازی عطا فرمائیں گے، ان کے اعمال کا صلہ دیں گے، ان کو جو مراتب بخشیں گے، وہ تو الگ ہے. لیکن جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین کا ظہور مقدر کر رکھا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا بھی اپنے لیے انتخاب کیا ہے، اس کو بہرحال ایک خصوصی قانون کے مطابق کچھ نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے. رسولوں کا انتخاب ہوتا ہے، نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے، ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں وہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو مواخذہ دنیا میں ہوگا، یعنی آخرت میں تو جو ہونا ہے ہوگا، دنیا میں ہوگا، ان کے لیے سرفرازی کے بھی بعض فیصلے دنیا سے متعلق ہیں اور گرفت کے بھی بعض معاملہ دنیا سے متعلق ہیں۔ خود رسالت مآب کے بارے میں سورہ حاقہ کے آخر میں بہت غیر معمولی لب و لہجے میں فرمایا ہے کہ تم لوگ کیا خیال کرتے ہو کہ یہ ہماری طرف کوئی بات منسوب کر کے بیان کر دیں گے یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کی رگے جان کاٹ دیں گے، تمہارے سامنے کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی شخص بھی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ بڑا سخت لب و لہجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ بے لاگ قوانین ہیں، ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا، اپنی قوم سے یہ برہم ہو کر چھوڑ کے نکل کھڑے ہوئے۔ رسولوں کے لیے جو لائے عمل قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی طریقے سے ہو، لیکن اس کے مراحل طے ہیں، یعنی انذار سے شروع ہوگا، پھر انذار عام ہوگا، پھر اتمام حجت کے مراحل گزریں گے، گویا آخری فیصلے کی تیاری شروع ہو جائے گی، پھر برات کا مرحلہ آئے گا جب رسول الوداعی گفتگو، الوداعی خطاب، الوداعی بات چیت شروع کر دیتا ہے، پھر وہ ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب یا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اب اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی انذار کے مرحلے ہی میں قوم ایمان لے آئی تو ظاہر ہے کہ اگلے مراحل میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی آپ ہر مرحلے کے بارے میں اندازہ کر لیجئے۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر بہرحال اسی ترتیب سے یہ مراحل گزریں گے۔ اس میں کسی مرحلے پر بھی پیغمبروں کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ خود اجتہاد کریں، یعنی جو پہلا مرحلہ ہے انذار کا وہ بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں پورا ہوتا ہے، کتنا ہے، کب تک رہے گا۔ خود رسالت مآب کے بارے میں مختلف روایات ہیں تاریخ میں، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چند مہینے رہا، اور روایتوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 3 سال تک رہا۔ میں نے قرآن مجید سے اس کو متعین کر کے بتایا ہے کہ اس مرحلے کی صرف 6 صورتیں پورے قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا طویل نہیں تھا۔ اس کے بعد انذار عام کا مرحلہ ہے، اس کا حکم کب دیا گیا وہ ان 6 صورتوں کے بعد قرآن نے اسی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ پہلے سورہ مزمل ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم انذار عام کا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا، ہم ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہے رات کے وقت اٹھیے اور اس کی تلاوت کی پدا کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ان لک فی النہار سبحاً طویلا، اب جو مرحلہ آنے والا ہے اس میں دن کے وقت مصروفیت بہت ہو جائے گی، اس کے مقابل میں یہ کہا گیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت اٹھیے اور یہ ذمہ داری ادا کیجیے۔ یہ گویا تیاری ہے، بتا دیا ہے کہ ہم عن قریب اس کا حکم دینے والے ہیں۔ اس کے فوراً بعد سورہ مدثر میں یہ حکم دے دیا گیا ہے، قم فانذر، یہاں سے وہ شروع ہوا، اٹھیے اور اب انذار عام کی پدا کر دیجیے۔ وہ ابتدائی حصہ بہت شاندار ہے، اس میں پوری دعوت کو چند جملوں میں بیان کر دیا ہے، اس کا خاتمہ اس کے پر کیا ہے، ولا تمنن تستکثر، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ مرحلہ کب تک چلے گا، اس کو زیادہ سمجھ کر تم کہیں خود منقطع نہ کر بیٹھ. اور اسی میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں صبر کے ساتھ یہ جد و جہد جاری رہنی چاہیے. تو یہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ اس طرح ہم نے پھر اس کی ابتدا کی، چنانچہ سورہ مدثر سے وہ شروع ہو گیا. روایتوں میں بھی اگر آپ جائیں تو بڑی وضاحت سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایک وقفہ پڑا، اس میں وہی بھی بند ہو گئی، ظاہر ہے کہ یہ تیاری کا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد جو پہلی سورہ نازل ہوئی اس مرحلے کے بعد وہ مدثر تھی، اور یہی بات سورہ مدثر سے واضح بھی ہوتی ہے. اس سے یہ مقصود تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جتنے مراحل ہیں ان میں پیغمبر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یعنی یہ معاملہ ان کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا گیا. اسی میں پھر ظاہر ہے کہ اتمام حجت کا معاملہ کب ختم ہوگا، اس میں بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، یعنی قوم کا رد عمل بعض اوقات انتہائی بیہودہ ہو جاتا ہے. اس کی ایک بڑی مثال سورہ نوح میں ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی سیدنا نوح جیسی شخصیت کی زبان سے اس مرحلے میں، یعنی یہ جو اتمام حجت کا مرحلہ ہے، یہ جب خاتمے کو پہنچ رہا ہے، تو یہ الفاظ نکلے ہیں کہ پروردگار اب کچھ نہیں باقی رہے گی، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اب تو یہ بچے بھی جنیں گے تو وہ ایسے ہی فاسق و فاجر ہوں گے، کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، اب فیصلہ سنا دے. اسی مرحلے میں وہ چیز بھی ہوتی ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ، یعنی رسول اور اس کے ساتھی ہلا مارے گئے اور وہ پکار اٹھے کہ پروردگار وہ مدد، وہ اس کے وعدے کہاں رہ گئے، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس صورتحال میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی کسی رد عمل میں کوئی فیصلہ کرے. پیغمبروں نے، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صبر کے ساتھ یہ مرحلہ بھی گزارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مرحلے کی صورتیں ہیں قرآن میں باقاعدہ، ان کو اگر آپ پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے. قوم کا، قوم کے آیان و اکابر کا کیا رد عمل ہے، اور رسول کو اپنی دعوت جاری رکھنے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. پھر یہ کہ یہ ہجرت اگر ہونی ہے، کیونکہ یہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے کہ رسول جب تک قوم کے اندر موجود ہے اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا، اس کو پہلے ہجرت کرنا ہوتی ہے. تو ہجرت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے متعین ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہی قاعدہ تھا. پہلے مراحل میں اپنی دعوت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن آخری مرحلے میں جب ہجرت کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب حکم آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے میں ایک طرف یہ ہدایت کی گئی کہ اب سامان سفر تیار کریں، اور دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا گیا کہ باہر کے قبیلوں کو یہ موقع دیں کہ ان میں سے کون یہ سعادت حاصل کرتا ہے. چنانچہ سیرت کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری 3 سالوں میں پھر آپ منا میں چلے جاتے تھے، خاص طور پر حج کے موقع پر عمرے کے لیے لوگ آتے مختلف قبائل کے، تو ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ کوئی ہے جو یہ ذمہ داری اٹھا لے. تو بالعموم قبائل قریش کی سیادت کے احساس سے معذرت کرتے رہے، لیکن پھر منا ہی میں یہ معلوم ہے کہ یوس اور خزرج کے رؤوس قبائل نے یہ دعوت قبول کر لی، اور وہاں دعوت دی آپ کو کہ اب آپ آ سکتے ہیں. تو ایک طرف یہ تیاری، دوسری جانب قوم کا پیمانہ ہے، عمر لبریز ہو رہا ہے، کب آخری فیصلے تک بات پہنچے گی، عرش والا ہی جانتا ہے. اس میں پیغمبر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس دن کا، اس وقت کا، جب ان سے کہا جائے کہ اب چھوڑ دیں. اور اس میں ہمیں بعض تصویریں قرآن میں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر جب ایک پیغمبر چھوڑ رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، یعنی قوم کی طرف نظر التفات بھی گوارا نہیں ہے اس وقت، اس وجہ سے سیدھے جائیے اور اس کو چھوڑ دیجیے۔ سیدنا ابراہیم کا یہ مرحلہ بھی بیان ہوا ہے، جب انہیں ہدایت کر دی گئی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف سفر کی ابتدا کر رہا ہوں، وہ اب مجھے بتائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ بڑے دل نواز مراحل ہیں، اس پہلو سے لوگوں نے بالعموم قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہاں اب ایک خاص چیز زیر بحث آ رہی ہے، تو اس میں یہ کہا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، اس پر میں نے لکھا ہے رسولوں کے بارے میں خدا کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، سنت اللہ، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے، ان کے لیے لفظ سنت اللہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں سنن الہیہ کا باب باندھا ہے اور اس میں 7 سنن بیان کیے ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ رسولوں کے بارے میں خدا کی سنت ہے کہ اتمام حجت کے بعد اگر ان کے مخاطبین بدستور رسول کے منکر بنے رہے، یعنی آخری حجت بھی پوری ہو گئی اور پھر بھی قوم منکر بنی ہوئی ہے، تو رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر وہ ان کی بستی سے نکل جائے۔ یہ جو بستی سے نکل جائے کا حکم ہے، اس میں بعض اوقات کوئی دارالحجرت میسر آ جاتا ہے، جیسے رسول اللہ کو آ گیا، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دارالحجرت مقرر کر دیا گیا، فلسطین ان کو پہنچنا تھا، اور بعض موقعوں کے اوپر 2-4 لوگ بھی نہیں ہوتے اور نہیں میسر آتا۔ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو رسول اس علاقے میں آئے ہیں وہ پھر ہجرت کر کے بیت اللہ کے جوار میں آ جاتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ بیت اللہ کی تاریخ پر جو کتابیں ہیں، جیسے ازرقی کی تاریخ مکہ وغیرہ ہے، اسے پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حطیم میں رسولوں کی قبریں ہیں، یعنی وہ یہیں پھر مدفون بھی ہوئے۔ تو جن کے لیے کوئی دارالحجرت نہیں، انہوں نے کچھ وقت یہاں آ کے گزارا اور پھر وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ انہیں ایک دوسرا بہت بڑا مشن سپرد کر دیا گیا، یعنی ایک اپنی قوم کی طرف اور ایک پورے عالم کے لیے امامت کے منصب پر فائز کر کے دوسرا مشن جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو رسولوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر وہ ان کی بستی سے نکل جائیں، اس کے بعد لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے، یعنی عذاب کا فیصلہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ یہ خیال سیدنا نوح کے ہاں بھی پیدا ہوا، لیکن وہ قوم کو چھوڑ کر نہیں نکلے، انہوں نے سخت مایوسی کے عالم میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نہایت سنگ دل لوگ ہیں اور حق کی ناقدری کا فیصلہ کیے بیٹھے، اس لیے اب ان سے ہجرت کا وقت آ گیا ہے، یعنی یہ انہوں نے اپنے تجزیے کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ خدا کی طرف سے اس کا حکم ملے بغیر وہ ان سے مایوس اور آزردہ ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ واقعہ ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ مثال بنا لیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ولا تکن کا صاحب الحوت، کہیں اس مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کر بیٹھنا۔ تو ارشاد ہوا کہ اس نے کیا خیال کیا، یعنی وہ قوم کو برہم ہو کے چلا گیا، تو کیا ہوا، فظنّا لن نقدر علیہ، اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں صحیح وقت پہ ہجرت کر رہا ہوں، میرا اجتہاد درست ہے، اب اس قوم میں کچھ باقی نہیں رہا، اس کو بلو لیا گیا ہے، چھاچھ رہ گئی ہے، کوئی مکھن اس سے اب نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ خیال کیا انہوں نے کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ پھر ہم نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ سزا قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ آگے میں عرض کر دوں گا۔ یہ گرفت نہ کریں گے، اس میں ظاہر ہے کہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ قوم کا رد عمل اتنا شدید ہے اور ان کی مایوسی اس درجے میں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں گرفت کا کیا سوال ہے، یعنی میں نے کسر کیا چھوڑی ہے، ہر طرف سے پکارا ہے۔ صحیفہ یونا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بادشاہت تھی نینوا میں، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یہ جو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کیسے ہوا، میں نے لکھا ہے یعنی انہوں نے خیال کیا کہ میں چونکہ یہ اقدام اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دینے کے بعد اور بالکل صحیح وقت پر کر رہا ہوں، یعنی یہ خیال کیا انہوں نے، اس لیے اس پر کسی گرفت کا اندیشہ نہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا۔ یہ واقعہ بھی جہاں جہاں سنایا گیا ہے، رسول اللہ کو، آپ کے صحابہ کو، اس کے ذریعے سے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو بھی اس سارے مرحلے سے دوچار ہونا ہے، اس میں یہ فیصلہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا اس لیے کہ قوم پر اتمام حجت ہوا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کوئی شخص اپنی رائے اور اجتہاد سے نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبیوں کی دعوت لوگوں تک پہنچ رہی ہے، صالحین اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، قرآن مجید موجود ہے، کس پر اتمام حجت ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اللہ کو کیا معاملہ کرنا ہے، ہمارے پاس اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ یہ چونکہ اپنے علم سے جان لیتے ہیں، اس وجہ سے فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر وہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں سے نافذ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اختیار پہلے درجے ہی میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، یعنی خدا کے کسی رسول کو بھی نہیں، یہ فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے کسی فیصلے کو جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، تو اس لیے ہمارے لیے پہلے مراحل ہی ہیں، دعوت انذار، دعوت انذار۔ اس سے آگے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری دعوت سے کس پر حجت تمام ہو گئی، کس کو سزا دینی ہے، یہ اب ہماری جورسڈکشن سے باہر ہو گیا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ رسولوں کے لیے بھی اس میں فیصلے کی گنجائش نہیں ہوتی، کجائے یہ کہ ہما شما یہ فیصلے کریں جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ پرسیکیوشن شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا اس لیے کہ قوم پر اتمام حجت ہوا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کوئی شخص اپنی رائے اور اجتہاد سے نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس پر گرفت ہوئی۔ یعنی وہی جو اللہ کا قانون ہے کہ وہ جن کو اپنے کسی منصب کے لیے منتخب کرتا ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی جزا و سزا ہے۔ اسی اصول پر پیغمبروں پہ گرفت ہوئی، اور اسی اصول پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل پر گرفت ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے چند ہفتوں میں اس کے قانون کو وضاحت کے ساتھ اپنے بعض پروگراموں میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ سورہ ابراہیم میں اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو میں جو کچھ دے رہا ہوں یا دے چکا ہوں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر اس سے انحراف کا طریقہ اختیار کرو گے تو ان عذابی لشدید، میری گرفت بھی پھر بہت سخت ہوگی۔ یہ دنیا کی گرفت ہے جس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں کچھ مزید وضاحت ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔